أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملت ابراہیم وغیرہ سے متعلق مضمون چل رہا ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری قومیں مانتی تھی، ان آیتوں میں مسلمانوں کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت، آپ کی شریعت اور آپ کے اصول ملت اسلامیہ سے، مسلمانوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت اور دین سے بالکل ملتے جلتے ہیں. تو جو ان کو مانتا ہے وہ اسلام کو بھی مانے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا رسول تسلیم کرے. تو گزشتہ آیتوں میں بنائے کعبہ وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، اور اس سلسلے میں ان کی دعا وغیرہ کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا تھا، قائم کیا تھا، نئے سرے سے کعبہ تعمیر نہیں کیا. کعبۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تعمیر ہو گیا. حضرت آدم کے بعد طوفان نوح آیا اور بہت سارے زمانے گزرتے گئے، تو اس کی جو عمارت تھی وہ پانی کے بہاؤ میں، سیلابوں میں، مختلف قسم کے اوقات میں، حوادث میں بہہ رہی تھی. تو اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر کو ان جگہوں پر دوبارہ قائم کر دیا جس جگہ پر کعبۃ اللہ پہلے سے تعمیر تھا. اس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حصہ لیا. پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 برس کی تھی، تو اس موقع پر بھی قریش مکہ نے سب نے مل کر کے کعبۃ اللہ کو قائم کیا تھا، بنایا تھا، تعمیر کیا. اور اس موقع پر ان لوگوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ پاکیزہ مال، حلال کی کمائی وغیرہ سے جتنا ہو سکا اتنا بنائیں گے، باقی چھوڑیں گے. چنانچہ حتیم کعبہ جو حصہ ہے، تقریباً 7 ہاتھ کے برابر ہوتا ہے وہ لمبائی وغیرہ کے اندر، اتنا حصہ جو ہے چھوڑ دیا گیا تھا، تعمیر کرنے سے رہ گیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس میں اس کی تعمیر کرنے کے لیے حلال مال نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جتنی تعمیر ہماری ہو سکتی ہے اتنی کام کر کے چھوڑ دیں گے، باقی جب موقع ملے بعد میں تعمیر کریں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جیسے کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، ایسے ہی بنانا چاہیے. لیکن حضرت عائشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ عائشہ، خواہش تو یہ ہے کہ کعبے کو ویسے ہی بنایا جائے، لیکن اگر میں اس میں تبدیلی کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے، یہ تعبے کو توڑ رہے ہیں، تعبے کی تعمیر اس طرح کر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں اعتراضات ہوں، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، خواہش اپنی جگہ ہے. چنانچہ حضور کی خواہش یہ تھی کہ ایک طرف سے دروازہ ہو، دوسری طرف بھی دروازہ ہو، ایک طرف سے آدمی جائے زیارت کر کے، نماز پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جائے، آنے جانے کی سہولت ہو، یہ حضور چاہ رہے تھے. اور جو حصہ پہلے سے تعمیر میں تھا، حتیم کا والا حصہ جو تھا، حضور چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بھی کور آ جائے. وہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، وہ بھی اندرونی کعبہ ہی شمار ہوتا ہے، تو وہاں تک کی تعمیر حضور مکمل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہوا نہیں. یزید کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، جب وہ مکے کے مدینہ کے مختلف علاقوں کے گورنر بنے، اس موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور کی خواہش کے مطابق کعبہ تعمیر کیا تھا، کیونکہ اب وہ مکے میں مشرکین تو نہیں ہیں، اعتراضات کا کوئی موقع نہیں ہے، تعمیر کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی خواہش کے مطابق تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا، تو اس موقع پر غالباً مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف وہ گورنر بنا مکے کا، تو اس نے یہ کیا کہ بھائی حضور کے زمانے میں جیسا کعبہ تھا ویسا بنیں گے، تو وہ تعمیر توڑ کر کے پھر دوبارہ جو ہے ویسے ہی بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد میں ہارون رشید کا زمانہ آیا، تو ہارون رشید نے کہا کہ حضور کی خواہش اور عبداللہ بن زبیر کی کا بنے ہوئی تعمیر جیسی تھی ویسا بنائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، بادشاہوں کا کھلونا نہیں ہے، کوئی بادشاہ آتا جائے اپنی حکومت کے اندر کعبے کو گراتا جائے اب جائز نہیں ہے۔ چنانچہ پھر جو دور ترکی حکومت کا تھا، سن 1040 غالباً اس کے آس پاس کا زمانہ تھا، اس موقع پر مراد خان جب بادشاہ تھا ترکی حکومت کا، تو اس نے کعبۃ اللہ کی اسی تعمیر کو صرف مزین کیا، سنہرا بنایا، مضبوط کیا، کعبۃ اللہ کے پتھروں کو جو ہے ویسا پالش کیا گیا ہے کہ اندر اصلی پتھر اندر ہے، جو ہم کو نظر آتی ہے وہ پالش ہے، وہ تو اس کے اوپر جو ہے پلاسٹر لگایا گیا ہے، تعمیر وغیرہ کے اندر مضبوطی لائی گئی ہے، مختلف قسم کی چیزیں، تو تقریباً یہ مراد خان کے زمانے میں یہ چیزیں ہوئی ہے، تعمیر ویسے ہی رکھی گئی، اس میں چینجز نہیں کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اب جو کعبۃ اللہ ہے ہمارے درمیان میں، وہ اصلاً دیکھا جائے تو حجاج بن یوسف کے زمانے کا بنایا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ رد و بدل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، بنیادوں کو اٹھایا ہے، پیغمبروں کی تعلیم ہے، پیغمبروں کی سنت ہے اللہ کا گھر بنایا جائے، تو مساجد کے اندر حصہ لینا چاہیے، مساجد کو بنانا چاہیے، تعمیر کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجد اسلام کا مرکز ہے، ہر اعتبار سے اسلامی مراکز ہوتے ہیں یہ، اور سینٹر میں مسجد میں بڑا فرق ہے، سینٹر میں مسجد میں بڑا فرق ہے۔ مسجد کی زیادہ سے زیادہ اس کو انکرج کیا جائے گا، اپریشیٹ کیا جائے گا، آگے بڑھایا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی ہم کو کوشش بھی کرنا ہے۔ لوگ اس زمانے میں کر یہ رہے ہیں کہ سینٹر کو قائم کر کے ایک حصہ مسجد کے طور پر رکھ کے باقی حصوں میں مختلف ایکٹیویٹیز یہاں کے اعتبار سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی زمانے کے تقاضے ہیں اپنے طور پر، فوکس مسجد پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے بہت سارے سینٹروں کے اندر کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بازو والی بال وغیرہ کے گراؤنڈ میں چھوڑتے ہوئے ادھر آ جاتے ہیں، بچہ بڑا ہے، نماز کی عمر کا ہو گیا، فرض نماز اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو چکی ہے، وہ کھیل میں مشغول ہے، والد صاحب آ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا، تراویح کے موقع پر عجیب عجیب تماشے دیکھنے میں آتے، امام صاحب آتے ہیں بچوں میں سے دو رکعت پڑھائے والی بال کھیلنے نکل گئے، یہ بھی حالات سینٹروں کے ہیں۔ تو سینٹروں کے حالات عجیب و غریب قسم کے ہیں، مسجد میں ایسی قسم کی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو مسجد کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا ہے، مسجد کو ہی ہم کو آگے اسی کام کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ جو سینٹروں کے جو اور مقاصد ہیں اس کو بھی اپنے طور پہ الگ الگ لوگ قائم کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ ہے، اسکول بھی ہے، تربیت بھی ہے، فلاں ہے بلاں ہیں، لوگ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن یہ کہ مسجد الگ چیز ہے، سینٹر الگ چیز ہے، یہ بنیاد ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تعمیر ہو گئی کعبۃ اللہ کی، قبولیت کے لیے دعا فرمائی انہوں نے، اس سے پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، پروردگار ہم کو آپ کا فرما بردار بنائیے، ہماری نسل کو بھی آپ کی فرما بردار امت بنائیے، وارنا مناسکنا وتب علینا، فرائض احکام عبادتوں کے طریقے ہمیں بتائیے، اور جو کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، کوتاہیوں کے اندر ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ گزشتہ کے درس میں یہ بات آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک مخصوص دعا فرمائی کہ پروردگار آئندہ نسلوں کے اندر، قوموں کے اندر، قوم میں ایسا پیغمبر مبعوث فرمائیے، ایسے پیغمبر کو بھیجیے جو ان میں سے ہی آئے اور آنے کے بعد قوم کو قرآن پاک پڑھ کر کے سنائے، قرآن پاک کی تبلیغ کرے۔ اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور ان کو حکمت کی باتیں بھی سکھائے اور ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک بھی کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ اس آیت کو اور اسی طریقے سے اس جیسی ملتی جلتی تین آیتیں اور بھی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہے اور اسی طریقے سے سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، آپ کے آنے کا مقصد۔ حضرت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں اور اپنی ماں کے خوابوں کو اللہ نے مجھ کو وجود دے کر کے ظاہر فرمایا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے دونوں کا۔ ایک تو دعا سے مراد یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، پروردگار آگے جا کر کے ہماری نسل میں ایسے پیغمبر کو مبعوث فرمائیے جن کے یہ مقاصد ہوں۔ حضور اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اسی دعا کا میں نتیجہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اسی قبول ہوئی، وہ تو ہونا ہی تھا، مقدر میں جو تھی چیز، لیکن ان کو اس کا ثواب مل گیا۔ دعا کی برکت سے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونا تھا، مقدر میں تھا، وہ آپ کے وجود کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ذریعہ بنایا، لیکن ان کی دعا پیغمبر کی بعثت کے لیے ہوئی، تو پیغمبر کا آنا ان کے کھاتے میں جائے گا پورا۔ اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ثواب نہیں مل رہا ہے، کتنے لوگوں کا ایمان، کتنے لوگوں کی عبادتیں، پیغمبر آخری زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذیل القدر پیغمبر، امام الانبیاء، ان کی دعاؤں کا ثمرہ۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے خواب بھی ہوں میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی پسلی کے پاس سے ایک بدن کے حصے سے نور روشن ہو گیا، اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ دور دراز کے محلات ان کو نظر آنے لگے، مقام بصرہ یمن تک کے علاقے نظر آنے لگے تھے اس خواب کے اندر۔ تو یہی تھا اشارہ اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کریں گے تو آپ کی تعلیم وہاں تک پہنچے گی جلد از جلد، چنانچہ حضور کے زمانے میں وہاں تک دعوت پہنچ گئی تھی، یہ اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ آئے ہیں اس غرض سے تاکہ اپنے لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ اے لوگوں، تمہارے میرے بعد میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی میں احمد بھی ہے، آسمانوں پر آپ کا نام احمد بنا کیا جاتا ہے، زمین والوں کے لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے، یہ احمد پرانی آسمانی کتابوں کے اندر احمد کے نام سے تعارف کرایا گیا، اصل لفظ تو اس کا فارقلیت یا کچھ اس طریقے سے آتا ہے، جس کے عربی میں معنی، عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں جو معنی آتے ہیں، وہ شخص جو بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں اس سے۔ بہرحال یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو میرے باپ حضرت ابراہیم نے میرے متعلق مانگی تھی، اللہ نے اس کو قبول فرمائی اور میں اسی کا نتیجہ ہوں۔ تو یہ دعا کیا تھی اور مقاصد بعثت کیا ہے؟ اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز مانگی؟ اے پروردگار، ایسا رسول مبعوث کیجئے جو انہی میں سے ہو۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں، پیغمبر انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے ہی انسان کو بھیجتے ہیں۔ نوری مخلوق، ناری مخلوق، خاکی مخلوق، فرشتہ جو ہے نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ، اور انسان خاک سے پیدا کیا گیا ہے، خاکی مخلوق۔ جنات اور شیاطین آگ سے، نار سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو فرشتوں کا تعلق الگ نسل سے ہے، الگ جنس سے ہے، انسان کا تعلق الگ جنس سے ہے، شیاطین اور جنات کا تعلق الگ جنس سے ہے۔ رسول جو مبعوث ہوئے ہیں وہ انسانوں میں ہوئے ہیں، بشروں میں ہوئے ہیں، ان کی جنس خاک کی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خاک سے پیدا ہوئے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات اور ایسا مقام اور مرتبہ، اتنی نورانیت بھر دی تھی کہ آپ نور بھی تھے، جنس آپ کی بشر تھی، جنس بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ بشر بھی تھے، آپ نور بھی تھے، نور ہدایت کے اعتبار سے تھے، صفات کے اعتبار سے تھے، اخلاق کے اعتبار سے تھے، نورانیت کے اعتبار سے تھے، اور ملکوتی صفات کے اعتبار سے تھے، اللہ کے پاس مقرب ہونے کے اعتبار سے نور تھے آپ علیہ السلام، جنس ہونے کے اعتبار سے بشر تھے۔ انسانوں میں سے تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے، حضور کو جو انسان نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا، بشر کہا گیا نا قرآن پاک میں، تو بشریت کی نفی نہیں کر سکتے آپ. اور نور ہونے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کی ہدایت کا طریقہ اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق فرشتوں والا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے تھا، اور فرشتوں سے افضل تھے آپ، تو اس اعتبار سے آپ نور تھے. رسول منہم، انہی میں سے یعنی ہماری جنس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا، بھیجا ہمارے اندر. آپ کی تعلیم کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی تلاوت آیات، قرآن پاک کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تھے. دو چیزیں ہیں، ایک فی نفسی ہی پڑھنا، یہ بھی اچھا ہے، پڑھ کر کے سنانا یہ بھی آپ کے مقاصد میں بیان کیا گیا ہے. پڑھ کر کے سنانے کی کیا ترتیب ہے؟ ایک تو صرف قرآن مجید سنایا جائے، عربوں کو سنانے میں فائدہ ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، عجمی لوگ بھی بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا لیکن متاثر ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت سے نہ سمجھنے والے بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کو بھی اچھا لگتا ہے، یہ کلام ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر ایسی رکھی ہے کہ اس کا اثر ہر کوئی قبول کرتا ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کسی کے اندر اللہ پاک کا یہ کلام کی تاثیر اترتی ہے. تو پڑھ کر کے سنانا چاہیے، یتلو علیہم آیاتک، مقاصد بعثت. اور یہ درس بھی وہی ہے، ہم پڑھ کر کے سنانے کے مضامین میں سے ایک تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر پڑھتے بھی ہیں، پڑھ کے سناتے بھی ہیں، وہ ایک شکل ہے. تلاوت آیات کی ایک شکل ہے دروس قرآن کے حلقے، یہ بھی ایک اسی کی شکل ہے. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن سیکھنے، سمجھنے کے لیے. جتنا کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن میں کیا ہے معلوم ہو جائے، کیوں پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا چیز پڑھی جاتی ہے. تلاوت جو ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ مضمون آیا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے. جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے تکیے کے نیچے صفے ایک تاغا لے کر کے سو رہے تھے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جب تک مجھے یہ تاغا سیاہ ہونے سے سفید نہیں نظر آ جاتا، اس وقت تک آرام سے میں کھاتے پیتے رہ سکتا ہوں، گھر کے اندر آرام سے ہیں بستر کے اوپر، اور تکیے کے نیچے سے تاغا نکال کے دیکھتے جا رہے، کھاتے جا رہے، ٹائم گزر گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور وہ کھاتے جا رہے، اور بولے کہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا سورج نکلنے کے بعد، یا فجر کا وقت پورا آ گیا تھا غالباً، تو وہ یہ فرمانے لگے کہ وقت ختم ہو گیا، سب ہو گیا، فجر کا وقت آ گیا، جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی سحری کا وقت تو نکل چکا ہے، حضور سے آ کر کے یہ ارشاد انہوں نے واقعہ نقل فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تیرا تکیہ بہت بڑا ہے، اس کے اندر رات دن دونوں بھی شامل ہو جا رہے، آیت کا مطلب وہ نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے طلوع صبح صادق مراد ہے، اس سے واضح ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ سفید داغا سیاہ داغے کے مقابلے میں، سفید داغا سیاہ داغے کے مقابلے میں واضح ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح روشن ہو جائے، سحری کرنا ہے صبح روشن ہونے تک، صبح صادق ہونے تک، یہ مطلب ہے آیت کا. تو یعلمہم الکتاب، آیت پڑھنا بھی، آیت پڑھ کے سمجھانا بھی، حالانکہ وہ صحابی عربی جاننے والے تھے، ان کو بھی ضرورت پڑی با، تو باوجود ہے کہ صحابی عربی جانتے تھے، اس کے باوجود ان کو تفسیر کی ضرورت پڑی، تعلیم کی ضرورت پڑی، تشریح کی ضرورت پڑی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تبلیغ کے ساتھ تشریح بھی فرماتے تھے. وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، حضور کے پاس کتاب آئی ہی اسی مقصد سے ہے کہ اس کتاب کی آپ تبیین کریں، وضاحت کریں، تفسیر کریں، تشریح کریں. جتنی جب اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اب آپ ایک رکعت بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. تسبیحات کہاں ہیں قرآن پاک کے اندر؟ کتنی تسبیح پڑھنا ہے؟ قرات قرآن کب ہونا ہے؟ پہلے ہونا ہے، بعد میں ہونا ہے؟ ضم سورہ پہلے ہونا ہے، بعد میں ہونا ہے؟ ثنا پہلے ہونا ہے، بعد میں ہونا ہے؟ اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے؟ بسم اللہ کب پڑھنا ہے؟ ایک رکعت کی پوری تشریح آپ کو اقیم الصلاۃ کی تفصیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملے گی. تو انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، کا مصداق یہی ہے کہ قرآن تو نازل ہو گئی قانون کی شکل میں، اس قانون کی تشریح حضور فرمائیں گے. تو قرآن بھی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہی مطلب ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا، کتاب کی تعلیم آپ دیتے ہیں، یعنی تفسیر آپ فرماتے ہیں، کھول کر کے بیان کرتے ہیں، وضاحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. وَالْحِکْمَتَ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکمت کی تعلیم دیتے تھے. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت سے مراد دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، اور علم و عمل کا اعتدال مراد ہے، علم و عمل میں اعتدال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد یہاں سنت مراد ہے، آداب اسلام مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مراد ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، تشریح کرنا اور اپنی سنتوں کی تعلیم دینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے ہم کو کرنا ہے، حکمت سے مراد وہی ہے۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں ویزکیہم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پاک اور صاف کرنا۔ پاک اور صاف کس اعتبار سے کریں گے؟ ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ جیسے حضور نے سکھایا ہے کہ وضو کیا جائے، استنجا کیا جائے، غسل جنابت کیا جائے، ناپاکی لگی ہو اس کو دھویا جائے، کپڑوں کو دھویا جائے، جگہ کو دھویا جائے، نماز پڑھنے کے آداب، کپڑوں کے آداب، جگہ کے آداب، ساری چیزیں طہارت کی سکھائی ہے نا، تو طہارت کا جو ظاہری تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھایا ہے۔ اسلام کا نظام طہارت سسٹم جو ہے طہارت کا بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ اسلام کے اسلام نظافت کے اندر سسٹم جو نظافت کا ہے، طہارت کا ہے، بہت وسیع ہے۔ اس قدر وسیع ہے کہ ظاہر کو بھی شامل ہے وہ، باطن کو بھی شامل ہے۔ ظاہر کو شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اعضاء کو دھونا، نجاست کو ختم کرنا، کپڑوں کو دھونا، گھر میں گندگی کم رکھنا، گھروں کے اندر سے نجاست کو دور کرنا، یہ چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ بیت الخلاؤں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ گھروں کے کونے میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی آداب اسلامی میں سے ہے کہ آدمی کے، آج کل جو ہمارے پاس میں بیڈ روم کے ساتھ بیت الخلاء کا جو نظام ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ ضرورت ہے وہ الگ چیز ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھ لیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے۔ بیت الخلاء کا نظام علیحدہ ہونا چاہیے، بیت الخلاء دور ہونا چاہیے۔ بہت سے مقاصد ہیں اس کے اندر، گندگی بھی نہیں ہوتی ہے، آدمی یکسوئی سے بھی جاتا ہے، آوازوں وغیرہ سے بھی محفوظ ہوتا ہے، کہ بعض دفعہ تقاضے ہوئے پیٹ خراب ہو گیا تو سننے والوں کو آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر پہلو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اذا ذهب الخلاء ابعد، حضور دور جانے کی تعلیم دیتے تھے، دور جائے، مقاصد اس کے یہی ہے، پردہ ہو جائے گا دور جانے سے، آدمی محفوظ بھی رہے گا، شرم بھی محسوس نہیں کرے گا، آسانی سے آدمی جو ہے استنجا سے فارغ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نجاست جہاں ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، نجاست جہاں پر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھروں میں جتنی جگہ پیمپر پڑے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، سوچ لو وہاں پر پورے فرشتے غائب ہیں۔ جس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے تمام حضرات کو کہ اپنے گھروں کے اندر جو پیمپروں کا نظام ہونا چاہیے بالکل کونے میں ایک جگہ ہونا چاہیے، فوراً باہر ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر کمرے میں ایک ایک اگر ڈال دیں گے تو پورے گھر میں سے فرشتے اڑ جائیں گے۔ نظام اسلام کا نظام طہارت ہے یہ، بھائی فرشتے آنا ہے، رحمت کے فرشتے آنا ہے تو آپ کو پاک صاف رکھنا پڑے گا، جگہ پاک ہو، گندگی سے پاک ہو، طہارت ہو اس کے اندر، نظافت ہو، اور ظاہری بات صفائی بھی ہو، بدن آپ کا پاک رہے۔ جنوبی حالت میں بھی فرشتے نہیں آتے گھر میں، جنابت کی حالت میں فرشتے انٹر ہی نہیں ہوتے گھر کے اندر، مرد ہو یا عورت ہو، جس گھر میں جنوبی ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، حضور نے فرمایا کہ فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے پاکی کے ساتھ میں رہنا ہے، نظافت کے ساتھ رہنا ہے، صفائی کے ساتھ میں رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ ویسے رہنے کی کوشش کرتے، تو اس لیے رات کے موقع پر فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ضرورت کے موقع پر اپنے بیوی سے ہم صحبت ہوا ہو تو وضو کر لینا چاہیے، غسل کا موقع نہ ملے تو کم از کم وضو کر لے، محروم سے بچ جا سکتا ہے، امکان ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اوپر۔ اگر اس رات انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ غسل کے بجائے اگر کوئی ہمت نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے، جنابت کی حالت پیش آ گئی ہو، فوراً غسل نہیں کر سک رہا ہے تو نجاست دھو لینے کے بعد، صفائی کے بعد میں وضو کر کے لیٹ جائے، پھر اس کے بعد جب موقع ملے فجر کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے تو پھر وضو کے غسل کر لیا کرے۔ تو نظافت بڑی چیز ہے۔ مضمون جو ہے ذہن سے غائب ہو رہا ہے، یہ مسائل جو ہے امت کے شروع میں بولنا چاہیے تھا ان کو کہ بھائی یہاں پر نماز مت پڑھیے آپ حضرات, یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا میں بول رہا ہوں, ان کی آواز بھی میچ ہو رہی ہے میرے سے, ان کو بھی عقل نہیں ہے, انتہائی نادانی کی بات ہے یہ. ادھر بیان چل رہا ہے آپ نماز پڑھے, یکسوئی نہ ان کو ہے نہ ہما کو ہے, جاہل لوگ ہیں یہ, انتہائی جاہل لوگ ہیں یہ. ان کو ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں پر وہ خود بھی کنفیوز نہ ہو, پریشان نہ ہو, اور ہم کو بھی ڈسٹرب نہ ہو نا. نماز کا مقصد یکسوئی ہے, تو مقصود یکسوئی نہ ان کو حاصل ہے نہ ہم کو حاصل ہے, بس ایک خواہش ہے دوسری جماعت کی, وہ خواہش ایسی پڑی ہوئی ہے کہ جمعے بھی کئی کئی چل رہے, ایک جمعہ, دو جمعہ, تین جمعہ, چار چار جمعے کی خواہشیں. نماز کا واٹولہ ہے پورا, جماعت کا واٹولہ بول سکتے ہو اس کو, جماعت کیسی ہونا چاہیے, اجتماعی نظام کیا ہے اسلام کا. بھائی مجبوری کے اندر دوسری جماعت ہو گئی جماعت خانے سے ہٹ کے تو چل جاتا ہے, مجبوری نہیں ہے, خالی خواہش کی بنیاد پہ آ کے نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں تو تماشا ہے اسلام کا. بہرحال والحکمت ویزکیہم, دوسرا مسئلہ جو ہے طہارت باطنی کا, باطنی طہارت بہت, یہ بھی ایک لمبا چیپٹر ہے, بہت لمبا مضمون ہے سمجھنے کے اعتبار سے, کہ صوفیہ اکرام نے, اللہ والوں نے اور اولیاء اللہ کے پاس جو نظام ہے طہارت باطنی کا, جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے, یہاں ویزکیہم کہا جا رہا ہے, ویزکیہم تزکیے سے ہے, تزکیے کا مطلب باطنی صفائی, اور باطنی صفائی دو چیزوں کے مجموعے سے حاصل ہوتی ہے, اچھی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا اور بری چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا. ایک شعر ہے فارسی کا, خواہی کے شوی بمنزل قرب مقیم, نوح چیز بنفس خیش فرما تعلیم. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں مقیم ہو جائے تو نو چیزوں کے کو اپنے نفس کو تعلیم کر لے, اپنے آپ کے اندر نو چیزوں کو سکھا دے. صبر و شکر, قناعت و علم و یقین, تفویض و توکل, رضا و تسلیم. اپنے اندر جو چیزیں آنے کی ہے صبر پیدا کرو, شکر کی صفت لاؤ, قناعت کی, علم کی, یقین کی, تفویض و توکل, اللہ کے حوالے کرنا سارے معاملات کو, اللہ پر اعتماد ہونا, رضا بالقضا ہونا, اپنے آپ کو سارے معاملات میں اللہ کے حوالے کرنا, تسلیم, یہ صفات پیدا کرنا. خواہی کے شوت دل تو چوں آئینہ, دہ چیز بروں کن از درون سینہ. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے تو 10 چیزوں کو اپنے سینے سے نکال دے. حرص و عمل, غضب و دروغ غیبت, حسد و بخل, ریا و کبر و کینہ. کہ حرص نہیں ہونا چاہیے, اور عمل, امیدیں, لمبی لمبی امیدیں, غصہ, جھوٹ, غیبت, حسد, بخل, ریا, کبر اور کینہ, تکبر اور کینہ, ان چیزوں سے کو نکالنے کا نام اخلاق بنانا ہے. تو اس پر مشق ہوتی ہے. مشق کیسے ہوتی ہے؟ مشق کرانے والے سے ہوتی ہے. مشق کرانے والے کو ہی کہا جاتا ہے شیخ, اس کے ہاتھ پر جا کر کے ان چیزوں کی مشق کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے شیخ یہ تربیت دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں اخلاق کو پیدا کرو, رذائل کو ختم کرو. رذائل کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے مجاہدے ہیں, قلت کلام, قلت طعام, قلت منام, قلت اختلاط مع الانام, کھانا کم کرو, پینا کم کرو, سونا کم کرو, لوگوں سے ملنا کم کرو, ذکر اپنے اندر لاؤ, اللہ کی یاد پیدا کرو, دل کو آئینہ بناؤ, ہمیشہ اللہ کی یاد میں بسے رہو, اور ہمیشہ اپنی زبان کو رطب اللسان رکھو, تر و تازہ رکھو. یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ یہی مقصد ہے. اب آگے جا کر ہوا یہ کہ اصل تزکیے کے احسان کے جو مسائل تھے وہ یہی تھے, اس کے اندر کچھ چیزیں توابع کی ہیں, کچھ چیزیں مقاصد کی ہیں. بہت سارے علوم کے اندر یا بہت ساری چیزوں کے اندر یہ باتیں پیش آئی ہے امت کے اندر کہ جو چیزیں تابع ہیں وہ چیزیں اصل بن گئی, جو چیزیں مقدمات ہیں وہ چیزیں اصل کا درجہ ہو گئی, جو چیزیں اصلی ہونی چاہیے وہ رسم کا درجہ ہو گئی, جو رسمی چیزیں ہیں وہ اصل کا درجہ لے لی. تزکیہ اور احسان کے اندر یہ خرابی آئی. پھر اس کے بعد میں حرص والے لوگ, ہوا والے لوگ, صوفیہ میں سے جو جاہل صوفیہ آ گئے, اور اسی قسم سے جو آبا و اجداد سے کچھ سیکھے نہیں تھے وہ لوگ گدی نشین بن گئے, جانشین ہو گئے, ان کے پاس کچھ تھا نہیں, تو پھر الٹی سیدھی باتیں ان کے اندر پیدا ہو گئیں. اس کے بعد لوگوں کے عقائد بھی بگڑے, اعمال بھی بگڑے, پھر جو ہے شیخیت بکنے لگی, بیعتیں بکنے لگی, جانشینی بکنے لگی, کہ بھائی 50,000 لے لو خلیفہ بن جاؤ, 50,000 دے دو خلیفہ بن جاؤ, یہ کام کرا دو خلیفہ بن جاؤ, یہ آج بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک دروازہ کھلا ہے دوسری وجوہات کی وجہ سے, ورنہ حقیقی جو تزکیہ اور احسان اور تصوف ہے اس کی روح یہی ہے, وہ تزکیے کا مطلب ظاہر اور باطن کو سنوارنا، ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے اندر اپنے آپ کو کسی ایک نیک آدمی کے حوالے کرنا جو پہلے سے کسی کا تربیت یافتہ ہو، جس کو شیخ ہم بنائیں گے۔ شیخ کا مقصد وہ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جا کر اپنا علاج کرا رہے ہیں، وہ آپ کو مجاہدے کروائے گا، اللہ کی یاد دلائے گا، آپ کے اندر سے غلیظ قسم کی فطرتیں، خصائل وغیرہ ختم کرے گا، اچھی خوبیاں آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا آپ کی محنت کے ذریعے سے۔ شیخ کا کام یہ ہوتا ہے، یہی کیا جاتا ہے، جو نیک اللہ والے ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، صحیح نہج والے ہوتے ہیں، وہ اسی پر مشق کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو صاف بنا دیتے ہیں اور مقام قرب عطا کر دیتے ہیں، تو کرامتوں کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، مقامات بھی حاصل ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ مگر علماء یہ فرماتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے، حاصل ہو گئے تو ٹھیک ہے اپنی چیز، کرامت مقصود نہیں ہے، اتباع سنت اصل چیز ہے۔ کرامت اگر ہوتی ہے اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ تو یہ نہیں بولیں گے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کٹ رہا تھا، بولیں کر رہے تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ذکر ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، مشق ہوتی ہے، اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر اگر یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو مقاصد نہیں ہیں، توابیں ہیں وہ چیزیں، یعنی اللہ کے قریب بننے سے یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسٹرا چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، ان ایکسٹرا چیزوں کے اندر بھی کرامت ہے وہ۔ تو اس لیے ویزکیہم کے اندر ظاہری تزکیہ بھی ہے، باطنی تزکیہ بھی ہے، ظاہر کی صفائی بھی ہے، باطن کی صفائی بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تزکیہ فرماتے ہیں، تزکیہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت کریں گے، امت کی تربیت کریں گے، تربیت انہی چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بھائی ابھی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ خانقاہ بناؤ، کمرے بناؤ، اس کے اندر نظام رکھو، فلاں چیز رکھو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس کا وجود نہیں تھا، باضابطہ مدرسہ تھا کیا؟ باضابطہ تو نہیں تھا، جیسے مسجد نبوی تھی، ہر چیز وہیں سے ہوتی تھی۔ اس کے لیے پھر ہر شعبے کو الگ کرنے کے لیے مستقل فن ایجاد کر کے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، فن تفسیر ہے، فن حدیث ہے، فن فقہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو کیا غیر اسلامی چیزیں ہیں؟ یہ غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں۔ ایسے ہی تزکیہ اور تربیت کا جو میدان ہے وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، اس کے لیے الگ مرکز قائم ہوتا ہے، اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے یا ایک تربیت گاہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مشق ہوتی ہے، وہ ایک مستقل فن ہے۔ تو اس فن کے اوپر محنتیں بعد میں الگ الگ طریقے سے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کو لوگوں نے ایک شعبہ بنایا، اسپیشلٹی جن لوگوں کی ہوئی اس فن کے اندر، انہوں نے شعبہ بنا کر کے کام کیا تو اس کے اندر آگے بڑھے وہ لوگ۔ لیکن ہے بعثت کے مقاصد میں سے، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ چیز الگ ہے، الگ نہیں ہے۔ ظاہر و باطن کی صفائی جب تک نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں گے تو یہ کام کریں گے، اس کام میں ہم کو لکھنا ہے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے، تبھی جا کر کے ہم مقاصد بعثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ چیز الگ نہیں ہے۔ اور مدارس کا جو نظام ہے وہ بھی دیکھیے اسی کو حاوی ہے۔ تعلیم و کتاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے مدارس کے اندر؟ یقیناً ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، مکتب پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو عقائد سکھائے جا رہے ہیں، تعلیم سکھائی جا رہی ہے، اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، آداب سکھائے جا رہے ہیں، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، ذکر اللہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ تعلیم کتاب کا ہی پہلو ہے، حفظ ہے، ناظرہ ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے، تجوید سیکھنا ہے، تعلیم کتاب ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، مدارس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ شروع سے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، مبادیاتی کتابوں سے لے کر کے انتہا کی کتابوں تک، کہ فن صرف ہے، نحو ہے، ادب ہے، شعر ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں وغیرہ وغیرہ، پڑھ کر کے پھر قرآن پاک کو سمجھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، ترجمے پہلے کرائے جاتے ہیں، تفسیر بعد میں پڑھائی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کی تفاسیر اس کے بعد ہوتی ہیں، شروع شروع میں آسان آسان احادیث یاد دلائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ڈیپلی کام کیا جاتا ہے، پھر بڑی کتابوں کو پھر بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ تو مدارس کے اندر تعلیم بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ یعلمہم الکتاب، کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں، جو صحاح ستہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، مسند احمد ہے، مسند دارمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بیہقی ہے وغیرہ وغیرہ، کئی سینکڑوں کتابیں بھی اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ سب کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب ہی ہے، وہ کتاب کی تشریح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح میں۔ والحکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسی کے اندر آئی ہیں، سنتوں کی مشقیں ہوتی ہیں۔ ویزکیہم، تزکیہ احسان، اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے جوڑے رکھنا، پھر ان کے زیر اثر رہ کر کے تربیت لینا، اپنے آپ کو پاک بنانا، پھر دوسروں کو وہی پاک بنانے کی کوشش کرنا، یہ مقاصد بعثت میں سے ہے، یہ ہم کو کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم لے کر کے آئے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی غالب ہیں اور یقیناً آپ ہی حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کامل قدرت والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں۔ تو تو انہی کے غلبے سے، انہی کے دینے سے، انہی کی عزت دینے سے، انہی کے طاقت دینے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. حکمت ان کے پاس ہے جس کو جتنا دیا. دنیا کے اندر آنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد یہ کیوں رکھے اللہ ہی جانتا ہے، کہ مقاصد ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ان اللہ کی صفات کے اندر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے ربائی تھے. وہ جب اسلام قبول کیے تو جا کر کے اپنے دو غالباً ان کے دو افراد خاندان تھے، جا کر کہنے لگے کہ تم کو پتہ ہے اپنی کتابوں کے اندر اس نبی کے بارے میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، لہذا میں مان لیا ہوں، تم بھی مان لو. تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اپنی وجوہات وغیرہ بیان کی. اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیم سے کون بے رغبتی کرے گا، بیزاری کا اظہار کرے گا؟ وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ میں بیوقوف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کے لے کر کے آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بہت ساری چیزوں میں اتحاد ہے. کلیات میں اتحاد کو ملت کہا جاتا ہے. تو ہمارے کلیات اور ملت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے، ان کی شریعت کے کلیات دونوں کے اکثر و بیشتر تقریباً ملتے جلتے ہیں. تو ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، ملت اسلامیہ بھی، ملت ابراہیمیہ بھی، دونوں ایک ہی ہیں. اس وجہ سے ترغیب دی جا رہی ہے. جیسے ملت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر تقریباً 40 باتوں کو تفصیل سے سمجھایا ہے کہ ہمارا ان کا اشتراک کس طریقے سے ہے. عقائد کے اندر ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، سب برابر ہیں. نمازوں کا مسئلہ ان کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی ہے. صفائی کا، نزاکت کا مسئلہ ان کے پاس، نظافت کا مسئلہ ان کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی ہے. طہارت کا مسئلہ وہاں بھی تھا، یہاں پر بھی ہے. ختنے کے مسائل ان کے پاس بھی تھے، ہمارے پاس بھی ہے. مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، ناخنوں کو کاٹنا، زیر ناف وغیرہ کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، طہارت کا جو پورا نظام ہے وہ ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی ہے. اسی طریقے سے وعدہ پورا کرنا، فلاں تعلیم جتنی ہے، یہ شریعت مطہرہ کی اکثر و بیشتر جو تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں. تو یہ بنیادی چیزوں میں ہم وہ مشترک ہیں. اس وجہ سے ہم کو کیا کہا گیا ہے؟ ملت ابراہیم ہی کہا گیا ہے. تو جو ملت ابراہیمی کو نہیں مانے گا اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ کیونکہ اسلام بھی وہی ہے، ملت ابراہیمی وہی ہے. چاہتا تو یہ ہے کہ نہیں بھائی، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہے تو اسلام کو مان لو، یہ مطلب ہے اس کا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی جا رہی ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا ہے. چنانچہ ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے. یہ چننے کی ہی علامت ہے. آدمی سے اپنے آپ کا رشتہ اور تعلق جوڑنا آدمی کے لیے فخر کا ذریعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں یقیناً پیغمبر ہے، ابو الانبیاء ہے، ان سے ہی رشتے چلے ہیں آگے، نبیوں کے سلسلے چلے ہیں، نسلیں چلی ہیں، صالحین میں سے تو یقیناً ہے. اور توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہی دعا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائیے اور صالحین میں میرا شمار فرمائیے. توفنی مسلمہ الحقنی بالصالحین، کتنی خوبصورت دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوں تو یہ دعا مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمارا شمار صالحین میں سے فرمائیں. آمین. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا ان سے ان کے پروردگار نے کہ اسلم، اسلام قبول کر لو. اسلم کے معنی آتے ہیں فرما بردار ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم اسلم، سرنڈر ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سرنڈر ہو گیا، اپنے آپ کو تابع کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ رب العالمین کے آگے. جو آپ چاہتے ہیں وہ میں سنوں گا، جو بولیں گے، جب بولیں گے، جیسا بولیں گے، جس قدر بولیں گے، جتنا بولیں گے وہ کر کے بتاؤں گا. اور کیا بھی ہے انہوں نے، بچے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، قربانی گھر کی بھی دی، قربانی اولاد کی بھی دی، قربانی جو ہے ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. کیا کیا قربانیاں نہیں دی. اسلمت لرب العالمین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری ظاہری عبادتیں، باطنی عبادتیں، اعضا سے کی جانے والی، مال سے کی جانے والی، سب کے سب اللہ کے لیے ہے، بلکہ میرا مرنا اور میرا جینا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہی ملت ابراہیمی ہے. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے، اسلم تسلم محفوظ ہو جاؤ گے، مان لو تسلیم کر لو فرما بردار ہو جاؤ. لیکن بڑی بات ہے کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھتے ہیں، رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان بات بھی نہیں ہے بھائی. ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کیا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے. اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، تو جو جتنا فرما بردار ہوگا وہ اتنا پکا مسلمان ہے. اپنا اسلام جانچ لینا چاہیے کہ کتنی فرما برداری ہو رہی ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی کی ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی وصیت کی. کیا وصیت کی؟ اسلام اختیار کرو، فرما برداری اختیار کرو، اللہ کے فرما بردار بن کر کے رہو. اور کیا وصیت کی؟ یا بنی یا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. یہ مذہب اسلام، ہر مذہب کا، ہر نبی کا دین جو رہا ہے اسلام ہی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب بھی کیا تھا؟ دین اسلام ہی تھا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز موت نہ آئے تمہاری مگر جب کہ تم مسلمان ہو. مسلمان ہونے کی حالت میں تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ وصیت کی ہے حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تو یہ بیان کیے جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. تاریخی روایتوں کے اندر اور بھی بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھی بیٹے 12 بیان کیے جاتے ہیں، اور بھی مختلف بیویوں کا تو بھی تذکرہ آتا ہے. تو نبیوں نے وصیت کی ہے اپنے بیٹوں کو کہ دین پر قائم رہو، دین کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور مرو تو اسلام پر مرو. یہ وصیت ہم کو بھی کرنا چاہیے. وصیت کے احکام، وصیت کے مسائل وغیرہ بھی ہے، کچھ ذہن میں آیا ہے لیکن مضمون لمبا ہے وہ، کہ وصیت کرنا مستحب چیز ہے. اور وصیت یہاں پر جو کی جاتی ہے اس کے مسائل بھی الگ الگ ہیں. اس میں لوگ، بعض لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں. انشاءاللہ العزیز آگے اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کریں. وصیت کے اندر اصل یہی ہے کہ تاکید کرنا ہوتا ہے، تاکید کی جائے. تاکید کس بات کی کرنا ہے؟ تاکید اس بات کی کرنا ہے کہ موت اسلام کی حالت میں آئے. تو اسلام کی حالت میں موت کیسے آئے گی؟ کون گارنٹی لے گا اس کی؟ ظاہری اعتبار سے جتنی کوشش کرنا ہے اتنی کوشش تو کرنا پڑے گا. وہ بچے کو ادھر بھی لے کے جا کے چھوڑ دے رہے، ادھر بھی یہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، وہ بھی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے. جو جو خواہش کرے گا وہ خواہش ہم پوری کر رہے ہیں. اور خواہش کیا ہے؟ آگے کا ہمارا نتیجہ کیا سوچے ہوئے ہیں؟ یہ بہت بڑا داعی بنے، یہ بہت بڑا اللہ والا بنے، بہت بڑا فلاں بنے، فلاں بنے، فلاں بنے. خواہشیں، امیدیں، آرزویں بڑی بڑی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو تربیت کا انداز ہے، تربیت کا انداز صفر ہے. پھر نہ ان کو نماز کی تعلیم و تلقین ہو رہی ہے، نہ ذکر اذکار کی تعلیم و تلقین ہو رہی ہے، نہ عقائد سکھائے جا رہے ہیں، نہ مسائل بتائے جا رہے ہیں، نہ ماحول سے جوڑا جا رہا ہے، نہ مسجد سے جوڑا جا رہا ہے. اور خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ بہت اللہ والا بن جائے، نیک بن جائے، متقی ہو جائے، میرے لیے ذخیرہ بن جائے، آگے میرے لیے یہ کام کر دے، وہ کام کر دے. بھائی ایسا تھوڑا ہی ہوگا. اسلام پر خود ہمارے اسلام کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمارے اپنے نسلوں کے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں نا، تو نسلوں کا تو مسئلہ دوسرا ہے. اپنے اسلام کی فکر ہر ایک کو کرنی ہے، اپنے نسلوں کی اسلام کی فکر ہر ایک کو کرنی ہے. اللہ پاک صحیح علم عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.